Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَقَالَ تَعَالَى فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَقَالَ تَعَالَى وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. میرے بزرگوں اور دوستو, اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے احسان سے ہم آج 12 ذی الحجہ کا جمعہ پڑھ رہے ہیں, اور 12 ذی الحجہ اسلامی تاریخ میں, اسلامی مہینوں میں, اور اسلام اور دین میں, شریعت مطہرہ میں, اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی اہمیت کا دن ہے. ہم نے عید الاضحیٰ کے موقع کی ابتدا اور اس کا افتتاح ہم نے 2 دن پہلے کیا. ہماری عید چہارشنبے بدھ کو ہوئی, پہلا دن وہ تھا, کل دوسرا دن تھا, اور آج ہمارا آخری دن ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ عید ہماری حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری زندگی کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے سبق ہیں, بہت سی نصیحتیں ہیں, بہت سی ہدایات بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا جد امجد بنایا. ان کی نسل میں ہزاروں انبیاء کرام اور رسل یعنی رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی جیسے امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل تھی. ایسا نہیں ہے کہ ہاں یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی رہی ہو خاص, نہیں, چونکہ یہ امت اب آخر تک رہنے والی ہے, قیامت تک اب یہ امت بدلنے والی نہیں, یعنی کوئی اور دوسری امت آنے والی نہیں, چونکہ کوئی نیا نبی آئے گا نہیں, تو اس لیے یہی امت قیامت تک رہے گی. اس واسطے اس کے ساتھ ذرا زیادہ خصوصیت کا معاملہ کیا گیا, ورنہ قربانیاں پہلے بھی تھی, حج پہلے بھی ہوا کرتے تھے, لوگ قربانیوں کو ذبح پہلے بھی کیا کرتے تھے, مگر سب اپنی اپنی خواہش اور اپنی اپنی رائے اور اپنے اپنے دل اور اپنے اپنے دماغ اور اپنے اپنے عقل کی کسوٹی کو سامنے رکھ کر عمل کر لیا کرتے تھے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال یاد آئی. قرآن پاک میں حج کے سلسلے میں دو رکوع ایک ساتھ اس میں کچھ ہدایات ہیں. سورہ بقرہ میں رکوع نمبر 8 اور رکوع نمبر 9, اس کے دوسرے پارے کا رکوع نمبر 8 اور رکوع نمبر 9 بڑی ہدایات ہیں اس میں. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے, زمانے جاہلیت میں بھی لوگ طواف کرتے تھے, منا میں رہتے تھے, عرفات کو جاتے تھے, مزدلفہ کی رات گزارتے تھے, کنکریاں بھی مارتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا. لیکن ان کے نزدیک وہ 10 ذی الحجہ اپنی خواہش کے مطابق رہتا تھا. ارے نہیں آج نہیں ہے 10 ذی الحجہ, کل ہی چلو کل, ارے آج نہیں کل ہے کل چلو. وہ وہاں پر کوئی خاص اپنے دل میں جو آیا, اپنی خواہش میں جو آیا وہ کر لیا کرتے تھے. قرآن پاک میں ہے ثم افیض من حیث افاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ متولی سمجھے جاتے تھے مکے کعبۃ اللہ کے, جن کے پاس کعبۃ اللہ کی خدمات تھی, یوں سمجھیے جھاڑو دینے کی, پانی پلانے کی, تالے کی, زمزم کی, کعبۃ اللہ کے اطراف مطاف میں صفائی کرنے کی, یہ جو متولیاں تھے یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھتے تھے, یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. اب حج کے موقع پر بھی اپنی چودراہٹ باقی رکھنے کے لیے, اپنا گرو پنا باقی رکھنے کے واسطے عرفات میں جا کے عرفات تک پورا نہیں جاتے تھے, بلکہ وہ حدود حرم میں جہاں پر مشعر حرام ہے وہاں تک چلے جاتے تھے, پھر وہیں پر رہ جاتے تھے, وہاں سے پھر واپس آ جاتے تھے حدود حرم کی طرف, یعنی مکے کی طرف آ جاتے تھے. نہ مینا میں جاتے تھے, نہ مزدلفہ ہوتا تھا, نہیں کچھ بھی, نہیں کیا بھی. کیوں؟ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ دوسرے لوگوں کے واسطے ہے, ہم لوگوں کے واسطے نہیں ہے, چونکہ ہم لوگ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں, ہماری ایک شان ہے, ہماری ایک حیثیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات نازل کر کے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس, پھر تم بھی وہاں تک جا کے واپس آؤ جہاں تک لوگ پورے جا رہے ہیں, عرفات مزدلفہ پورا جاؤ, جیسے اور لوگ حج کر رہے ہیں ویسے ہی تم بھی حج کرو, اور اب تک تو جو تم کرے غلطی واستغفر اللہ, اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگتے رہو, ان اللہ غفور الرحیم. حج ہو گیا, اب احرام کھولنا, احرام بھی کھول دیے, کنکریاں مار دیے, اس کے بعد میں کیا ہوتا تھا وہاں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی وہ حرکتوں کو ختم کر دیا. رات کو منا میں رہنا رہتا تھا تو رات کو وہ لوگ مشاعرہ کرتے تھے, اور رات کو اپنے آبا و اجداد کے تذکرے کرتے تھے, ہمارے والد ایسے, ہمارے دادا ایسے, ہمارے پردادا ایسے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, جب تم اپنے حج کے سارے مناسک پورے کر لو, فذکروا اللہ عند المشعر الحرام, تو تم مشعر حرام کے پاس اللہ کو ایسا یاد کرو, کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا, جیسا کہ تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کر رہے ہو یہاں, بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو. بہرحال میرے بزرگوں اور دوستو, حج اس زمانے میں بھی تھے, ایام حج اس زمانے میں بھی تھے, اعمال حج اس زمانے میں بھی تھے, لیکن بھی وہ خاص پیغام کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہم کو لینا ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ کرے کچھ آپ کے سامنے میں آج گوش گزار کر سکوں. سب سے پہلی بات یہ کہ حکم الہی کو پورا کرنے کی ہر ممکن آدمی کوشش کرے, جتنا ممکن ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو پڑھ جائیے, اب یہ بات آپ اپنے سامنے رکھ کر اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے, اس بات کو سامنے رکھ کر اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو پڑھ جائیے, آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر ممکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے. اپنے دوسرا سبق جو ملتا ہے, سب سے بڑا سبق وہ یہ ملتا ہے کہ حکم الہی کو, اللہ کے حکم کو ہم اپنی عقل پر پرکھ کر نہیں دیکھنا چاہیے.
اللہ کا یہ حکم آیا اس کے بعد میں پھر ہم پہلے اس کو اپنی عقل کی کسوٹی پر کس رہے ہیں, ہم اپنی عقلوں سے اس کو جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اس کو اپنی عقلوں پر پرکھ کر اس کے بعد میں اس کی حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کے اندر یہ بات نہیں ملتی. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے, جب چھوٹے تھے تو اس وقت ان کا اپنا گھرانہ بت پرست تھا, بت پرستی سے ان کی لڑائی ہوئی, خود ان کے اپنے نفس سے ان کی لڑائی ہوئی. بہت دنوں تک وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ میں اس کو خدا مانوں, کہ اس کو خدا مانوں, کہ میں اس کو رب بولوں, کہ اس کو رب بولوں. یہ نفس کی کشمکش ان کے ساتھ لگی رہی. پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر دیتا ہوں جو زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا, بلکہ میرے کو بھی پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد جب بڑے ہوئے تو شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد میں ایک لمبی عمر تک اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد نہیں ہوئی. ایک بڑی عمر کو پہنچ گئے, 80 سال کے قریب عمر طبیعی ہو گئی اب گویا, لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان کو اولاد نصیب فرمائی. وہ اولاد کے ہو جانے کے بعد میں اب حکم آیا کہ بیوی کو اور بچے کو ایسی جگہ لے جا کر چھوڑ دو جہاں پر کوئی پانی نہیں ہے, چٹیل میدان ہے, کوئی غذا کا خاص انتظام نہیں. غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اب یہاں عقل نہیں لگائی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیوی کو, اپنے بچے کو, وہ عمر میں جبکہ زیادہ بیوی اور بچے کی ضرورت ہے ان کو. ایک لمبی عمر گزارنے کے بعد پھر اب حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے, سیدھے سے لایا جو کچھ ان کے پاس پونجی تھی, چھوڑ دیا, رکھ دیا, چلے گئے. پھر جب بیٹا بڑا ہوا تو وہ تو باپ کا, بوڑھے باپ کا تو سہارا رہتا ہے آج کل, سمجھا جاتا ہے, مگر امریکہ میں تو وہ بھی نہیں ہے شاید. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا ذبح کرو, وہاں عقل نہیں دوڑائی. بیٹا اور وہ بھی اتنے دنوں کے بعد ہوا, میرا لاڈلا, میرا پیارا, اور آپ اس کو میرے کو ذبح کرنے کو بول رہے ہیں. عجیب بات, میری عقل میں نہیں آ رہی. اچھا اس کی حکمت کیا ہے ذرا یہ تو بتا دیجئے, اس کی مصلحت کیا ہے یہ تو بتا دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں پوچھا. حکمت اور مصلحت اور اپنی عقل میں آنے والی بات تک کا خیال نہیں فرمایا, اور یہ تک نہیں دیکھا کہ کوئی بھی اچھی عقل رکھنے والا اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے کیا؟ وہ تو دیوانہ ہی ہوگا جو اپنی اولاد کو ذبح کرے گا. یہ تک نہیں سوچا, نہیں دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کا حکم جہاں بھی, جیسے بھی, جس طرح بھی مل گیا تو اس کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھو مت. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اس کو دیکھو. تیسرا پیغام جو ملتا ہے وہ معاشرے کو, عرف کو, اور حالات کے دباؤ کو نہیں دیکھا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کے اندر دیکھ لیجئے آپ, معاشرہ ایک طرف کو جا رہا ہے, اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام الگ اپنی ڈگر بنائے رکھتے ہیں. عرف کا دباؤ ہے ان کے اوپر, ماحول کا دباؤ ہے ان کے اوپر, پوری سوسائٹی دباؤ میں ڈال رہی ہے, لیکن پھر بھی وہ ایک اللہ کا بندہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں دیکھی. اگر دیکھا تو بس اللہ کا کیا حکم ہے, بس اسی کے پیچھے چلتے رہے, اسی کے پیچھے چلتے رہے. وہاں ان کو معاشرہ کیا کہے گا اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی, میرے گھر والے کیا کہیں گے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی, میرے ساتھی کیا کہیں گے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. لوم تلائم کہتے ہیں اس کو. قرآن پاک نے بھی کہا کہ اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے لوگوں کی ملامتوں کا تم خیال مت کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ نصیحت فرمائی ہے, اگر تم کو اللہ کے حکم پر اور میرے طریقے پر چلنے میں لوگوں کی ملامتیں سننا پڑے تو سن لو, آج وہ ملامت کرنے والے کل تم دیکھو گے کہ کل قیامت کے دن وہ مایوس رہیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ملامتوں کے بدلے میں تم کو بہت بڑے اونچے درجات نصیب کرے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حاصل کرنا وہ اطاعت اور فرما برداری ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اور آپ دین کی حقیقت پڑھیں، دین کی حقیقت سنیں، دین کی حقیقت سوچیں، وہ بھی یہی ملے گی، اطاعت اور فرما برداری. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ساری زندگیاں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کا ایک نمونہ تھا. ادھر حکم آیا اور ادھر دیکھ لیجئے اطاعت اور فرما برداری، ادھر حکم آیا اور ادھر دیکھ لیجئے اطاعت اور فرما برداری. اپنے آپ کو جھکا دینا حکم کے سامنے، یہ تک نہیں دیکھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آدمی، وہ شخص ہے، ان کی وہ ذات اقدس ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے 2.5 سال میں سورہ بقرہ پڑھی ہے. کیسا پڑھے ہوں گے وہ، کیا کیا اس کے اندر ان کو ملا ہوگا، کیسا انہوں نے اس کی تلاوت کی ہوگی، اس کے پیچھے کیا کیا اسرار اور رموز ان کو ملے ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ سورہ بقرہ کو میں نے 2.5 سال میں پڑھا ہے، اس کے پیچھے ان کو بہت کچھ ملا ہے. وہ حضرت عمر ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ لوگوں اپنی بیویوں کا مہر زیادہ مت باندھو. ایک بڑھیا اٹھی اور اٹھ کر کھڑے ہو گئی، اور کھڑے ہو کر اس نے کہا، عمر جو حق اللہ نے ہمیں دیا ہے تم کون ہوتے جو ہمارا حق چھیننے والے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھئی وہ حق کہاں ہے تمہارا. تو وہ بڑھیا نے وہ آیت قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ کے سنا دی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، حالانکہ وہ آیت سورہ بقرہ میں ہے، وہ آیت سورہ بقرہ میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر آج یہ بوڑھی نہ ہوتی تو میں عمر ہلاک ہو جاتا. کیا بات تھی جو ہلاکت کی تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ کا ایک حکم ہے اور دوسری طرف میں اپنی طرف سے ایک بات چلا رہا ہوں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر میں ایسا کرا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا. ایک مرتبہ ان کے سامنے حضرات صحابہ کرام کی کیسی اطاعت اور فرما برداری تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے آیت پڑھ دی، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو یہ لوگ اپنی عزتوں کو آڑ بنا لیتے ہیں اللہ سے ڈرنے کے لیے، اپنے حب جاہ کو، اپنے حب مال کو، یا اپنے نفس کی عزت کو وہ لوگ ڈھال بناتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، تو وہ لوگ اپنی عزتوں کو، بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، تو وہ لوگ اپنے غرور کو آڑ بنا لیتے ہیں. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنے فوراً نیچے اترے، جہاں بھی ٹھہرے تھے وہ وہاں اترے، اور اپنا سیدھا گال زمین کے اوپر رگڑا، اور رگڑ کر اس کے بعد ارشاد فرمایا، نہیں، میں اپنی عزت، میں اپنے نفس اور اپنے اس کو اللہ سے ڈرنے میں کبھی بھی آڑ نہیں بناؤں گا، اور اپنے یہ گال کو زمین پر رگڑتے جا رہے تھے. ہارون رشید ایک مرتبہ بڑے دبدبے کے ساتھ نکلے، آگے پیچھے بڑی فوجیں ہیں، چل رہے ہیں، دور جا رہے ہیں. ایک بوڑھا کھڑے ہو کر اس نے کہا، ہارون رشید، وَإِذَا اتَّقِ اللَّهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ یہودی تھا، ایک بوڑھا یہودی تھا، اتق اللہ یا امیر المؤمنین. قصہ کیا ہوا تھا، یہ یہودی ایک سال سے ہارون رشید کے پاس جا رہا تھا اور اپنی کوئی بات ان کے پاس پیش کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ میرا یہ سوال پورا کرو، میری یہ ضرورت کو پورا کرو. تو ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی، وہ اس بوڑھے کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی. ایک دن جب ہارون رشید اپنے پورے دبدبے کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ اور اپنی فوجیوں کے ساتھ نکلے، تو یہودی نے یہ آیت پڑھ دی، یہ کہا، یا امیر المؤمنین اتق اللہ، یا امیر المؤمنین اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اے امیر المؤمنین اللہ سے ڈرو. ہارون رشید اپنے گھوڑے کے اوپر سے کود گئے اور اپنی یہ ناک انہوں نے زمین پر رگڑی، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, اور اس کے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آخر یہ تو یہودی ہے, بوڑھا ہے, اور اس کو تو آپ ایک سال سے دھتکار رہے ہیں, خالی اس نے اتق اللہ کہا تو آپ فوراً اتر گئے. حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, اس بوڑھے کے اتق اللہ کہنے سے نہیں کودا, اس بوڑھے کے اتق اللہ کہنے سے ناک نہیں رگڑا. جب اس نے اتق اللہ کہا تو مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آئی, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو وہ لوگ اپنے غرور کو کام میں لا کر, اللہ اپنی عزت کے غرور کو کام میں لا کر اللہ سے ڈرتے نہیں, ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے. یہ آیت یاد آئی تو فوراً میں کود گیا اور اللہ کے سامنے رگڑا کہ اے اللہ, میں اپنی عزت کا خوف, میں اپنی عزت کو بیچ میں نہیں لاتا, آپ سے ڈرتا ہوں اور آپ سے ڈرتا ہوں. چار مرتبہ انہوں نے اپنی ناک رگڑی اور پانچویں مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کا کام پورا کر دو, اس کے بعد میں اپنی ناک اٹھاؤں گا. کہاں سے ملا یہ سبق؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اطاعت اور فرمانبرداری کی وہ مثال قائم کر دی جس کو امت محمدیہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اے امت محمدیہ, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے دادا محترم ہیں, تمہارے جد امجد ہیں, انہی کی نسلوں میں تم بھی ہو, اور یہ قربانی کا جذبہ جو تمہارے تھے قربانی کے دنوں میں جو تم ان کو یاد کرتے ہو, اطاعت اور فرمانبرداری کو ایسے کام میں لاؤ. معاشرے کو مت دیکھو, ماحول کے دباؤ کو مت دیکھو, عرف عام کو مت دیکھو, اللہ کی بندگی کر بیٹھو, دیکھو پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیسی عزت سے نوازتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت سے پہلو ہیں جو ہمارے لیے نصیحت اور ہمارے لیے عبرت ہیں. اگر آدمی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا صحیح اس انداز میں مطالعہ کرے کہ اس کے اندر میرے لیے کیا ہے, اس کے اندر میرے لیے کیا ہے, میرے نسلوں کے لیے کیا ہے, میرے گھر والوں کے لیے کیا ہے, تو پھر اس کے بعد میں وہ آدمی کی زبان پہ کبھی شکایت نہیں آئے گی. وہ آدمی کبھی شکایت نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے پوری طرح سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بات نہیں ہے, ہر بات. عبادت میں کچھ رکھا نہیں ہے, مقامات میں کچھ رکھا نہیں ہے, وقت میں کچھ رکھا نہیں ہے, اصل چیز جو ہے وہ اطاعت اور اللہ کی بندگی کو پورا کرنا ہے. اب عرفات وہیں کا وہیں ہے, اگر اب وہاں کا حاجی پھر دوبارہ اپنا احرام باندھ کر عرفات میں چلا جائے تو اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. وہی حاجی ہے جو تین دن پہلے وہاں پر گڑ گڑا کر رو رہا تھا اور اللہ کی ساری رحمتیں اس کے اوپر مبذول تھیں, متوجہ تھیں. وہی مقام ہے, مقام بدلا نہیں, سال کے بارہ مہینے وہی مقام رہتا ہے. اگر وہاں کا حاجی آج قربانی کرنے کے بعد یا آج بھی یا نو ذی الحجہ کے بعد دسویں ذی الحجہ کو بھی اگر چلا گیا وہاں پر تو اس کو عرفات میں قیام کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, اصل سبق جو لینا ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری کا لینا ہے. مقامات میں, وقت میں, اصل عبادت میں بھی کچھ بھی نہیں رکھا, اصل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھک جائے. اگر کوئی حاجی یہ کہے کہ منا میں میں پانچ نمازیں پڑھ کر کیا کروں, وہاں پر مجھے ایک لاکھ نماز کا تو ثواب ملنے والا نہیں ہے, میں جاؤں گا مکہ مکرمہ میں ہر نماز پانچ نمازیں پڑھ کے ایک ایک نماز کے پانچ پانچ لاکھ ثواب لے لوں گا, تو اس حاجی کو کبھی بھی پانچ لاکھ کا ثواب ملنے والا نہیں ہے ان پانچوں پر. کیا بات ہے پھر؟ حالانکہ کعبہ وہی ہے, مطاف وہی ہے, حاجی وہی ہے, احرام باندھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی اس کا ثواب نہیں مل رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اطاعت ادھر ہے ادھر نہیں. کعبہ ہو, کعبۃ اللہ ہو, مطاف ہو, کچھ بھی ہو, لیکن آج تجھے وہیں پر ملنے والا ہے, تو جا اور وہیں پر رہے. تو اس حالت میں بھی اگر یہاں آئے گا تو تجھے ایک کچھ بھی ثواب ملنے والا نہیں. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو, ہمیں اصل میں کیا ہے, رجوع اللہ کرنا ہے. اپنا دل, اپنا دماغ, اپنے عقائد اور اپنے اپنی افکار اور اپنی سوچ ساری کی ساری یہ اللہ کا حکم ہے, بس یہ اللہ کا حکم ہے بس. اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں, کیا مصلحتیں ہیں, اللہ نے کیوں کہا, یہ سب اللہ جانے, وہ جانے, ان کا حکم ہے. بس ہم تو ان کے بندے ہیں, ان کے غلام ہیں, ہم تو بس ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.